نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 162 آیت نمبر 77 سے 104 سورۃ طہ لیسن نمبر 162 آیت نمبر 77 to 104 سورۃ طہ براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا سبق کا خلاصہ کریں گے. جیسا کہ پچھلے دو سبق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات کو ترتیب سے ہم دیکھ رہے ہیں. جس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو حجت بنا کر پیش کیا اور فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکا. اس نے ان پہ الزام بھی لگوائے اور اپنے ہی جادوگر جن کو اس نے خود بلایا تھا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے اور اس کے ساتھی کے ہونے کا طعنہ بھی دیا. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ فرعون کیسے ڈوبا. اور حقیقت یہ کہ یہاں فرعون ایک کلچر ہے, اس کو کسی دور کے بھی فرعونی نظام سے جوڑ سکتے ہیں کہ کس طرح جب قومیں ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے آقاؤں کے نقش قدم پہ چلتی ہیں. آج کے سبق میں خاص طور پہ ہمیں شرک کے مظاہر کو ختم کرنے کا سبق بھی ملے گا. پھر بڑا پن کیا ہوتا ہے, یعنی بزرگ ہونے میں اور بڑے ہونے میں کیا فرق ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے کردار سے ہم سیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی کہ وجل وزیر و من اہلی تو وہ کتنی صحیح دعا تھی, اور حضرت ہارون واقعی اس قابل تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کرتے. پھر اس میں آج ہم تھوڑی سی تزکیے پہ بھی بات کریں گے اور تقویٰ پہ بھی بات ہوگی, اور اس کے بعد ہم یہاں یہ بھی دیکھیں گے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے لیڈرز کو عوام کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. آئیے آیات کے ساتھ لیتے ہیں. بہت سمپل سبق ہے, کہانی کی طرح سے ہوتا ہے تو اس کو لینے کا اسی طرح سے مزہ آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 77 سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد اوحینا الی موسیٰ, اور بے شک ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف. کب کی؟ جب ساری حجت تمام ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو جو منصب ملا تھا مدین سے مصر آتے ہوئے اس کو پورا کر چکے. فرعون کو پوری طرح سمجھایا بھی گیا, تبلیغ کی گئی, ہر ممکن طریقے سے اس کو بتایا گیا کہ تم رب نہیں ہو, رب اوپر ہے, اس کی بات مان جاؤ. لیکن جب اپنی بڑائی دماغوں میں ہوتی ہے تو بات یاد نہیں رہتی, لہٰذا کچھ اسی قسم کے حالات تھے. تب وہ وقت آ گیا تھا جب نبی بستیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سورۃ الاعراف سے ہم یہ چیز دیکھتے آئے ہیں کہ نبی ایک خاص وقت تک قوموں کو سمجھاتے تھے اور جب قومیں مان کے نہیں دیتی تھیں تو پھر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے. یہاں چونکہ بہت بڑی قوم تھی, لاکھوں کا مجمع تھا, تو موسیٰ کو اکیلے نکلنے کا حکم نہیں ملا, بلکہ کیا تھا, ان اسری بی عبادی, لے چلو میرے بندوں کو راتوں رات. اسری کا لفظ کیا ہے؟ سورۃ بنی اسرائیل کا پہلا ہی جملہ یاد کر لیجئے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو سین را یا اس کا روٹ ہے, رات کو سفر کرنا. تو اسری, آپ لے جائیے میرے بندوں کو, یہاں لفظ عبادی نوٹ کیجئے گا, بنی اسرائیل کے لیے آیا نا. اس وقت تک بنی اسرائیل ایمان کے درجوں پہ فائز تھے, یہ تھے کہ اللہ ان کو بندے کہتا. اور ہوتا بھی یہ کہ جب قومیں غلام ہوتی ہیں, جب ظاہری طور پر ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ابھی ہوتا جس سے وہ اللہ کو ناراض کریں, تو وہ دبی رہتی ہیں. گویا کہ اب یہ کہہ لیجئے کہ پسی ہوئی قوم تھی, مجبوریوں میں پھنسی ہوئی قوم تھی, تو اللہ سے جڑی ہوئی تھی. انسان کی زندگی میں دو طرح کے امتحانات آتے ہیں, ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دے, محرومیوں میں ڈال دے. اس پرچے میں 90% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب تکلیف آتی ہے یا کسی کے قبضے میں آپ چلے گئے, غلام بن گئے, مجبور کر دیے گئے, تو اس وقت انسان کی فطرت پہ پڑے ہوئے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور وہ انسان پھر اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے. دوسری انسان کی پکڑ ہوتی ہے یا انسان کا دوسرا امتحان ہوتا ہے جب اللہ اس کو کچھ عطا کر دیتا ہے. یعنی امتحان کا پہلا پرچہ ہے محرومی کا اور دوسرا ہے عطا کا. جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے, جیسے یہاں بنی اسرائیل کو اب آگے ملے گی غلامی کی بجائے حکمرانی مل گئی. پہلے دبے ہوئے تھے پھر اللہ نے ابھار دیا, اس پرچے میں پھر بنی اسرائیل ناکام ہو گئے تھے. اور ہم پڑھیں گے تھوڑا سا اسی میں آگے جا کر کہ قوموں کو جب اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتا ہے تو بعض دفعہ پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے کہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کے وقت کیوں کہا کہ نکلو؟ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب قبطی اپنے گھروں میں نیند کے مزے لے رہے ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں کو لے کر چپکے سے صحرائے سینا کی طرف نکل کھڑے ہوئے, اور اس کے لیے تیاریاں پہلے ہو چکی تھیں. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو. شروع میں ہی ان کے گھر الگ ہوئے تاکہ ان کے نکلنے کا پتہ نہ چلے, کیونکہ اتنی بڑی قوم جب نکلے گی تو ظاہر ہے کہ فکر ہوگا. اب آپ ذرا موسیٰ علیہ السلام پہ سوچیے کہ یہ وقت کیسا کڑا تھا. نکل پڑے, قوم ساتھ ہے, آگے سمندر تھا. کیا کرو؟ فضرب لہم طریقا فی البحر یبسا, بس ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بنا لو. لا تخاف درکم ولا تخشا, اس کیفیت میں کہ نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہو. امیجن کیجئے ذرا موسیٰ علیہ السلام کا وقت, ایک خوف پیچھے کا جو دشمن کی صورت میں آ رہا ہے. پتہ تو چل ہی کیا ہوگا نا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں, تو دشمن چھوڑتے تھوڑی ہیں لوگوں کو. آگے گئے تو سمندر جو ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اصل میں نفس سلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ آج جیسے آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا. تو یاد کیجئے کہ موسیٰ کو تو فزیکلی اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے اندر سے نکال دیا تھا, آپ کو کیوں نہیں اللہ مدد کرے گا؟ سورہ شورا میں آیت 52 سے 53 میں یہ منظر بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دو لائنیں چھوڑ دیں, اس کا ترجمہ آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے. ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں مایوس نہیں ہونا. ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے, جتنی رات گہری ہوتی ہے اتنے ستارے زیادہ چمکتے ہیں, تو امید نہیں چھوڑنی. اور موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہمیں ایک اچھا لیڈر دکھتا ہے. جب اچھے لیڈرز ہوتے ہیں نا قوموں کے پاس, تو قومیں مشکلات کے اندھیروں سے بھی خیر و عافیت سے گزر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ان چیزوں سے نکال دیتا ہے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے روپ تھوڑا سا دیکھا پچھلے سبق میں, کہ فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی باوقار کھڑے ہیں, نہ تو ڈرے اور نہ بکے. آج اس طرح سے قوم کو لے کر نکلے ہیں, یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں سب سے مشکل مینجمنٹ جو ہے نا وہ لیڈرشپ مینجمنٹ ہے. فالوورز بننے کی بہت سارے لوگوں میں خوبیاں ہوتی ہیں, لیڈرز بننے کی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. اور یہ مانگنے والی چیز ہے, کیونکہ فالوورز بہت سارے ہوں گے, لیڈرز تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وجاہت دی تھی کہ ایک اشارے پہ قوم رات کو نکل پڑی. یہ بھی تو ایک بات ہے نا, جب آپ کی بات میں وزن نہیں ہوگا تو آپ کی بات بھی کوئی نہیں مانے گا. تو مشکل حالات میں جب آپ اپنے ہوش حواس قائم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. آپ دیکھیے غزوہ احد میں شکست کی وجہ کیا تھی؟ خوف پھیل گیا تھا نا, ہراس آ گیا تھا. جب بڑے گھبرانے لگتے ہیں نا, پریشان پھرتے ہیں, ہاں یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک. مثال ہے آپ شادی کی بات کر لیں, آپ کے گھر میں شادی تھی, مہمان بہت سے آئے, عین وقت پہ کوئی پرابلم ہو گیا, کھانا نہیں آیا, کچھ نہیں ہوا, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, آپ کا فیس اسمائلی ریلیکسڈ, کیا ہوا, قیامت تو نہیں آ گئی, کھانا نہیں آئے گا کیا, بس آپ کے گھروں میں کھانا ہے, کول مائنڈیڈ. تو کول مائنڈیڈ لوگ قوموں کو لے کر چلتے ہیں تو پھر بات بہت آگے جاتی ہے. اور دوسری خوبی جو لیڈرشپ کے لیے چاہیے نا, وہ جذباتی کیفیات پر کنٹرول. غم, خوشی, صبر, ایکسٹریمزم, بھوک, پیاس, نیند, ان سب پہ قابو پانے والے ہی آگے جاتے ہیں. سونے کا دل کر رہا ہوتا کہتے اللہ میں نہیں رات کو لے کے جا رہا, صبح بات کریں گے. نہیں, مرضی نہیں چلتی. جب انسان ایک خاص حد پہ پہنچ جاتا ہے تو جیسے روڈ پہ گاڑی چل پڑے تو اس کے بعد پھر اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتا جب تک کہ آپ کو کوئی کنارہ نہ مل جائے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, خیر اب کیا ہوا؟ کا ڈریے نہیں. یہ اللہ کی تسلیاں کتنی پیاری ہیں. لا تخف درکا, یہ درکا کیا لفظ ہے؟ جسے اردو میں ادراک, ادراک کیا ہے؟ اس کو ادراک ہوتا ہے, پا لینا, ٹو گیٹ, ٹو اچیو. یعنی تم فکر نہیں کرو کہ دشمن تمہارے پیچھے آ جائے گا اور تم اس کو دیکھ لو گے یا تم اس کے اندر یہ بات چیز آ جائے گی کہ ڈونٹ وری میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کو لکھ لیجئے, یہ ہیں اللہ کی تسلیاں. جو لوگ اللہ کے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں، جتنا غم زیادہ اتنی تسلی زیادہ۔ حضرت یوسف کے قصے میں پڑھ چکے، کنویں کے اندر ہیں اور فرشتہ کے تسلیاں دیتا ہے، غم نہ کرو، ایک وقت آئے گا تم ان کی خبریں ان کو بتاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، آگ میں ہیں اور کل نہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کی دعوت ملتی ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیے ہر بندے کو خود سے پوچھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیا میرا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ آئے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کرتے ہوئے ہم خود کو اپنے خول سے نہیں نکل پاتے، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں فکر نہیں کرو، غم نہ کرو۔ دیکھیے دین کے راستے میں سب سے بڑی آزمائش کیا آئے گی، امیجن کریں، ہم کہتے ہیں میری کشتی بھنور میں پھنس گئی، یہ تو محاورے ہیں، کوئی کشتی نہیں پھنسی ہوتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ سارے رستے بند ہیں۔ موسیٰ دریا کے اندر جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں لا تخاف درکم ولا تخشا، خوف نہ کھاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہوا کیا، تھوڑا سا واقعہ آگے بڑھتا ہے، آیت 78، فتباہم فرعون بجنودہ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، جنود جندن کی جمع ہے، فغشیہم من الیمی، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے، ما غشیہم اس چیز نے جس نے بھی ڈھانپ لیا۔ یہ کیا ہے فغشیہم، غشیہ محاورہ ہے، پروربس ہوتے ہیں نا ہر زبان کے، تو عربی زبان کا یہ پروورب آپ کو دکھ رہا ہے ادھر، کہ جب لہریں ان کے اوپر آئیں تو لہروں نے ان کو اپنے اندر رکھ لیا۔ عربی زبان میں ایسے بولتے ہیں کب، جب کوئی کسی مشکل میں پڑا ہو، یعنی تھوڑی سی موجیں تھیں جو ڈبو گئیں۔ من سے لفظ کو نوٹ کیجئے گا، یم یا میم میم دریا کو کہتے ہیں، ریور سمندر کو کیا کہتے ہیں، بحر، یم کنارہ، اور یہ جگہ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہوگا کچھ لوگوں کو، بالکل ایک سمندر ہے لیکن اس کی بڑی بھی ایکسٹینشن ہے، یہ یوں ہے، یوں اس طرح سے، اور اتنی کچھ جگہ تقریباً میل ڈیڑھ میل کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم و بیش بنتا ہے، کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک چھوٹی سی سرنگ بنا دی۔ کیا مشکل ہے، آپ نے یورو ٹنل بنا لی تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتا تھا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر۔ اور سورہ شعراء میں بہت ڈیٹیل سے یہ منظر آئے گا، آیت 52-53 میں، تو گویا کہ جو چھانا تھا وہ چھا گیا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ سمندر پر رسا مارا، سمندر پھٹا، دونوں طرف کا پانی چٹانوں کی طرح چلا گیا۔ سورہ شعراء آیت 63 میں آئے گا، قطعو دل عظیم، ایسے لگا جیسے دو بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور بیچ میں یابسا یابسا خشک راستہ بن گیا، اور موسیٰ ادھر سے نکل گئے۔ اچھا حوصلہ کتنا ہے، سوچئے ذرا، آپ امیجن کریں کہ آپ کو یہ کہا جائے ڈونٹ وری، یہ سمندر کا پانی ہم نے روکا ہوا، فکر نہیں کرو تم گزرو، اور آپ کو خوف آ رہا ہے ادھر بھی اتنا پانی ادھر بھی پانی، میں اس میں سے کیسے گزروں۔ آج بھی مجھے اپنی کیفیت یاد ہے، ہم بائی روڈ، بلکہ پھر ظاہر ہے بیچ میں یورو ٹنل آتی ہے، تو لندن سے فرانس گئے تھے، تو راستے میں مجھے پہلے سے پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹنل سے گزرے گی بس، اور وہاں سمندر کے اندر ہے، یعنی جس کو آپ کہیں کہ ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے اور پسینے آ رہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ مجھے جب پتا تھا نا کہ کیا ہونا، ایک تو سسپینس بہت ہوتا ہے پہلی دفعہ جانے کا، خوف بھی ہوتا ہے، تو بتایا گیا تھا کہ بس وہ بس کے سمیت ہی وہ کسی ٹریک پہ ڈال لیں گے اور چلے جائیں گے۔ خیر اب کیا ہوا، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اتنے بڑے سمندر میں یہ ٹنل بنائیں گے کیسے، کیونکہ پانی تو بہت گہرا ہوتا ہے۔ خیر قصہ مختصر، جب ہم وہاں گئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ کچھ کیفیت اس قسم کی ہے، جیسے پاکستان میں مال گاڑیاں نہیں ہوتی تو ٹریک بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر چین ہے، ہمارا خیال تھا ہمیں بس میں سے نکال لیں گے، پھر ٹرین میں ڈال لیں گے، پھر کیا کچھ کریں گے۔ انہوں نے ہماری بس ہی جو تھی نا پوری کی پوری اس ٹرین کی پٹری پہ ڈال دی، میں نے آنکھیں نہیں کھولی، برا وقت ہے، ایسے چپکے سے دیکھ رہی تھی کیا، اور ساتھ ہی وہ شکر اللہ کا کہ اللہ کا سہارا بھی ہوتا ہے، پڑھتی رہی اپنے فون کے اندر تلاوت چلائی تھی کہ ڈوبے بھی تو چلو تلاوت سنتے ہوئے ڈوبیں گے، اور میرا خیال ہے 45 منٹ سے لے کے 50 منٹ، یعنی آلموسٹ ایک گھنٹے کا وہ سفر تھا۔ مجھے یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ میرے چاروں طرف پانی ہے پانی، اور پہلے دیکھیے باہر ٹنل، پھر اس کے اندر ریل کی پٹری، پھر اس کے اندر بس، اور بس انہوں نے کیا کر دی، اس کو نیوٹرل میں کر دیا اور اے سی سارے اس کے بند کر دیے، تو خوف کیا آ رہا تھا کہ باہر پتہ نہیں کیوں، لیکن کچھ نہیں تھا، وہ پوری کی پوری ایک جیم پیک لوہے کی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ کی گاڑی جاتی ہے، تو اس سے خوف آتا ہے۔ تو کہاں یہ کہا جائے کہ چلو اس سمندر کے اندر سے چلو، نہیں تم ڈوبتے، یہ اللہ کے وعدے ہوتے ہیں، اللہ بڑے لوگوں کی آزمائشیں بھی بڑی کرتا ہے، ہم جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانے والے ہوں تو وہاں پریشان ہوتے ہیں، اللہ میں نہیں جاتا، میں ڈوب نہ جاؤں تو کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ گئے. خیر آگے کیا ہوگا, وہ تو نکل گئے لیکن قوم کے ساتھ کیا ہوگا. آیت 79, وَعَدَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى, اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, آج کے دور میں امت مسلمہ کے لیے یہ جملہ بڑا اہم ہے. جن کے پیچھے چلتے ہو ان کو دیکھ تو لو وہ ہیں کون. ہم بعض دفعہ لوگوں کی تقریروں اور ان کے نعروں کے چکر میں آ جاتے ہیں. فرعون کیسا لیڈر تھا, خود بھی ڈوبا دوسروں کو بھی ڈبویا. وہ کہتے ہیں نا, خوب تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. فرعون پہ یہ بات بالکل سچ آتی ہے. بعض دفعہ لوگ کسی کی ظاہر داری سے اتنا متاثر ہونے لگتے ہیں کہ بعض دفعہ اس کی بات کو سن کر اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو فرعون بدکا ہوا تھا, بھٹکا ہوا تھا, لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں دولت تھی نا, لہٰذا لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جانے والا ٹھیک راہ پہ نہیں جا رہا ہوتا. وہی جیسے گاڑی کے وجہ سے اسٹیکر دیکھا تھا کہ ڈونٹ فالو می ایز آئی ایم لاسٹ, اب وہ تو ایک من چلا تھا نا. لیکن آج آپ دیکھیں ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ کون ہیں. دن میں 17 بار ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ ان کے پیچھے نہ چلانا جن پہ تیرے غضب ہوئے جو بھٹکے ہوئے, اور جائے نماز طے کرنے کے بعد ہماری پرائرٹیز انہی کے پیچھے بھاگنے کی ہوتی ہے. تو بھٹکے ہوئے کے پیچھے گزرنے والے پہنچنے والے بھی تو بھٹک ہی جاتے ہیں نا. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حالات ہے, اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. فرمایا اس نے بہکا دیا اپنی قوم کو اور ہدایت نہ دی, اب بنی اسرائیل بچ گئے, فرعون ڈوب گیا. اللہ تعالی پکارتے ہیں, یا بنی اسرائیل لقد انجیناکم من عدوکم, اے بنی اسرائیل ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے, اور ووعدناکم جانب الطور الایمن, اور پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی دائیں جانب. یہ کون سا مقام تھا؟ جہاں پہ موسیٰ کو نبوت ملی تھی. پیچھے موسیٰ کو کہا تھا, اب پوری بنی اسرائیل کو کہا. قوم پھر وہیں چل پڑی جہاں سے موسیٰ گزرے تھے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور صحرا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر منو سلوا نازل کیا. نازل کر کے کیا کہا؟ کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں. ہاں لیکن ولا تطغوا فیہ, اس میں زیادتی نہ کرنا. یہاں تھوڑی سی بات کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے کہ فرعون بھٹکا. عداللہ کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا, خود بھٹکا. اور بھٹکانا, راہ گم کرنا, راستہ نہ ملنا, نشان نہ ملنا. اب دیکھیں یہ صرف سمندر میں ڈوبنے کا حصہ معنی نہیں ہے, بلکہ سیدھی راہ سے بھٹکنا. یعنی عربی زبان کی خوبی دیکھیے کیسے ہمارے سامنے منظر رکھا کہ نہ صرف یہ کہ قوم کو سمندر میں ڈبو دیا بلکہ گمراہی کے سمندر میں بھی ڈبو دیا. بھٹکا تھا تو دوسروں کو بھی بھٹکا دیا. سورت غافر میں بھی ہم پڑھیں گے یہی بات. آیت نمبر 96 سے 98 میں آتا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامہ, قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ فرعون, اس کو اللہ تعالیٰ صبح و شام آنکھ کے آگے پیش کرتے ہیں, تو اس کے لشکر بھی ہیں. تو جو جس کے کو فالو کرتا ہے نا, بعد میں پھر وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے. اب اس موقع پہ بنی اسرائیل کو جو نجات دی گئی ہے, اس پہ تھوڑی سی بات کی ضرورت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بنی اسرائیل جو تھے ان کو یہاں مخاطب کیا گیا. ایک معنی تو یہ یا بنی اسرائیل سے کہ ماضی کی بات یاد دلائی, دوسرا ادھر معنی لیا گیا یا بنی اسرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کو, کہ دیکھو تم وہی ہو نا جن کے باپ دادا کو میں نے بچا دیا تھا, اور آج تم پھر اس نبی کی مخالفت کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس سے تیسرا ایک اور معنی بھی کہ ہر دور کے بنی اسرائیلیوں کو کہہ دیا کہ برے کام چھوڑ دو, اللہ نے تمہیں جب پہلے نجات دی تھی, کب دی تھی؟ جب تم دین پہ قائم تھے, لیکن جب تم بہکے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بہکا دیا. سورۃ بقرہ آیت 49 میں بھی ہم یہی بات پڑھ چکے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ ہم نے تم پر من اور سلوا اتارا, یہ پیچھے بات ہو چکی ہے, لیکن یہاں ضرورت ہے کلو من طیبات ما رزقناکم کے بعد ولا تطغوا فی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا, اور کیا کہا کہ اب تم جہاد کرو. یاد ہے نا سارا واقعہ, وادی تیب میں چلو. انہوں نے کہا ہم تو مالکیوں سے نہیں لڑیں گے. انکار جہاد پر ان کو 40 سال کی سزا مل گئی کہ یتیہون فی الارض, زمین میں بھٹکتے رہے, 40 سال اس میدان سے باہر نہ جا سکے. جہاں سے چلتے وہیں شام کو پہنچ جاتے. اللہ نے ان کو پھر بھی من اور سلوا دیا, میٹھا اور نمکین دونوں دیا. اور برڈز کا میٹ کتنا آپ دیکھیے کہ लजीज होगा, मन मीठी गोंद की तरह की चीज थी, स्वीट था। और सलवा बर्ड्स थे, कहा खाओ पियो कुलू मिन तय्यिबात। अब तय्यिबात खाने से क्या मतलब है, साफ सुथरा खाओ, हलाल खाओ, लजीज खाओ, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, तवाज़ुन रखो, खा कर शुक्र करो, ज़ाया ना करो और खाने के बाद इबादत भी करो। लेकिन वला तत्गौ, तत्गौ से क्या मुराद है, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो ग्यानी तो गैन या ताहूत लफ्ज भी इसी से है। तो ग्यानी उनकी क्या थी कि इसको जमा ना करो। मन सलवा की एक सिफत थी कि उसको फ्रेश खाना था, दैट्स इट। लालच में पड़कर उसको जमा करना शुरू हो गए तो वो बासी हो जाता, बिगड़ जाता। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ना करो। और पीछे हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि उनके वो रवैये दिखे थे जिसमें लालच भी था और ख़राबी भी दिखी, के बावजूद मना करने के बनी इसराइल ने ज़्यादती की। जमा करके रखते, शायद कल ना मिला तो क्या होगा, तो गोया कि तवक्कुल अल्लाह की नफ़ी की उन्होंने। फिर इसके बाद एक और किया इन्होंने तगऊ, ना कदरी की। लन नस्बिर अला ताम वाहिद, याद है आपको, हर रोज़ एक ही खाना नहीं खा सकते, दूसरा चाहिए, ये सरकशी थी। तो अल्लाह कहते फयाहिल अलैकुम गज़बी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा। वमन यहलिल अलैहि गज़बी, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो गया, फ़क़द हवा, तो गोया के तो वो तो पटख दिया गया, हवा में फेंक दिया गया, ख्वाहिशों की नज़र हो गया, मैं ऐसे लोगों को पकड़ लूँगा। जबकि जो तौबा करेंगे तो वइन्नी लगफ़ारु लिमन ताब, तो मैं तो यकीनन बहुत ही माफ़ करने वाला हूँ उसको जो तौबा करे। वामन वामिला सालिहा, जो तौबा के बाद ईमान लाए और अमल सालेह करे, सुम्महतदा, फिर सीधी राह पर चले। यहाँ आप देखिए कि उनको तो छोड़ें, हम अपनी फिक्र कर लें। आज हमारा क्या हाल है, आज हमारा सारा दिन चूल्हा बंद नहीं होता। अल्लाह के नबी का चूल्हा दो दो महीने तक चलता नहीं था। आज खाना पीना हमारा स्लोगन बन गया, खुशी तो खुशी, गम की खबर हो, दुनियादारी तो दुनियादारी, दीन का कोई फंक्शन हो, पहला सवाल खिलाएंगे क्या, खाएंगे क्या, फिर दूसरा सवाल पहनेंगे क्या, फिर तीसरा के शो ऑफ क्या करेंगे, बिठाएंगे किधर, दिखाएंगे क्या। इससे पता चल रहा है कि इसराफ करने और ज्यादती करने पर अल्लाह का गज़ब उतरता है। ये जो लफ्ज़ है ना, इसके अंदर फयाहिल्ला, तो हिल्ला का लफ्ज़ हा लाम या से है, हा लाम लाम से भी हो सकता है। इसका लफ्ज़ी मानना होता है उतरना। ये जो लफ्ज़ हम कहते हैं ना मोहल्ला, फलां मोहल्ले में रहते थे फलां लोग, तो वो भी यही है, उतरने की जगह। महल का लफ्ज़ भी इसी से ही है, बादशाह का महल, ठीक है। हिलिया का लफ्ज़ भी इसी से है, जेवर, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो हर वक्त इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहेगा उस पर मेरा गज़ब टूटेगा, और जिस पर मेरा गज़ब टूटा वो तो बस बर्बाद हो गया। हवा लफ्ज़ को देखिएगा, ख्वाहिश, ऊपर से नीचे गिरना, इसी से जहन्नम का नाम हाविया भी है। आप कहते हैं जहन्नम के सात दर्जों में ये कौन सा दर्ज है, हाविया सबसे नीचा, और यहाँ कौन होंगे, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्की असफली मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले घड़े में होंगे। पांचवें पारे की आखिरी आयतें, हवाओं के पीछे जाने वाले, ख्वाहिशात के पीछे जाने वालों को अल्लाह की नज़र से भी अल्लाह गिरा देता है, दुनिया वालों की नज़र से भी गिर जाते हैं, और आखिरत में उनको हाविया में गिराएगा। आज आप देखिए कि हमारा भी तो हाल जो ख़राब हुआ है वो ख्वाहिशों की वजह से हुआ है ना। एक एक खाना पीना कोई नहीं मना करता, और आप देखिए खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन एक है दिखाने के लिए खाना, खरीदना, पकाना, खिलाना, हर वक्त एक ही धुन सवार है। डेकोरेशन पे खाने से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और काम फिर कुछ नहीं आएगा, और फिर ज़्यादा खाते हैं तो बीमारियाँ, नफसानी बीमारियाँ भी, जिस्मानी भी हैं। हर वक्त खाने का गम, लज्जतों के पीछे पहुँच गए, फिक्र और गम सिर्फ खाने का। एक वक्त ना खाएं तो लगता है पता नहीं क्या होगा, फिर हर वक्त का खाना, हर एक का खाना, हर तरीके से खाना। जिनको बच्चों की दीनी और रूहानी सेहत की फिक्र होती है वो दुनिया के खाने की इतनी फिक्र नहीं करते। और याद रखिए कि जो हमारा ईटिंग स्टाइल होता है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उसका हमारी नमाज, रोज़े, हर चीज़ पर असर पड़ता है। आप कभी सोच के तो देखें कि इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं आज के दौर में, जबकि ऑर्गेनिक फूड, फिल्टर्ड फूड, पैस्चराइज्ड मिल्क हम पीते हैं, प्योर जूसेस हम पीते हैं। वजह क्या है, तत्गौ, जितनी ज़्यादा चीज़ होती है उतना फिर हम पीछे रखते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कि फिर हम जब अपने आप को उसके अहल नहीं कर पाते जितना कुछ जिस्म में जाता है, तो फिर वज़न बढ़ता है और उसके फिर जिस्म पे कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो क्या पता चला कि जो कुछ हुआ सो हो गया। अब क्या करो, आयत 83 को हाईलाइट कीजिए। तीन शरायत हैं, इन्नी लगफारुन, मैं तौबा कबूल करूंगा। किसकी? नंबर एक, लिमन ताबा। फर्स्ट स्टेप होता है बंदे का तौबा। और तौबा क्या है? अन नदमत तौबा, नदामत, बींग अशेम्ड, गिल्टी। पहला स्टेप यह है कि हम अपने गलत कामों पे शर्मसारी महसूस करें कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेकेंड स्टेप है आमना, रिवाइवल ऑफ फेथ, ईमान कबूल कीजिए, इस्लाम लाए, दोबारा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद फिर तीसरा दर्जा है वह आमिला सालेहन, अमल साले करना है। अमल साले क्या है? हर वो बॉल को कॉल, फेल, इरादा जो इंसान का होता है, ये सब चीज़ें इंसान के अमाल है। और अमल साले अधूरे काम नहीं होते। आप देखिए, अधूरा काम कभी अमल साले नहीं होता। आप हिजाब करें, अधूरा करें, वो हिजाब नहीं है। आप किसी के साथ अच्छे हैं, किसी से बुरे हैं, आपका इखलाक अधूरा है। अपनों के साथ और तरह से डील करते हैं, दूसरों के साथ और तरह से, अमल साले नहीं है। चुगली, गीबत हमारी नेकियों को दूसरों के पलड़ों में डाल देती हैं। अमल साले तब होगा जब अल्लाह के साथ भी और बंदों के साथ भी हमारा मामला खूबसूरती का होगा। अपने आप से पूछिए। देखिए, पिछली आयतों में, आयत 76 में हमने तज़किए की बात पढ़ी थी ना, कि अल्लाह कहते हैं जिनका तज़किया हो गया उनको जन्नत मिलेगी। यह अमल साले की बात आ रही है। तो समझ लीजिएगा कि जन्नत में जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तज़किया भी करना पड़ेगा, तौबा भी करनी पड़ेगी, ईमान भी लाना पड़ेगा और अमल सवाले भी करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट है जन्नत में जाने का, कोई लेना चाहता है? जन्नत का जो शॉर्टकट है ना, वो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। गुजर के जाना चाहते हैं तो पीछे हदीस सुना चुकी हूँ कि कोयले की तरह जल चुके होंगे लोग, और फिर उनको निकाला जाएगा और उनको लोग जहन्नमीयून कहेंगे शुरू में, फिर शर्म आएगी तो बाद में उनका नाम बदलेगा। इसके अलावा जन्नत में जाने का कोई और रास्ता नहीं। ये एक ओनली वे है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा। तो अमल साले करेंगे तो सुमहतदा, फिर हिदायत मिलेगी। हमारा हाल है कि एक नेकी करते हैं तो दूसरी छोड़ देते हैं। कोई नेकी नहीं नहीं करते हैं, बड़े शौक से करते हैं, चंद दिन गुजर जाते हैं तो उसको छोड़ते हैं। आप उस किसान को क्या कहेंगे कि जिसके बाग में एक पौधा लगे उसकी बड़ी टेक केयर करें, कुछ दिन बाद कोई दूसरा लगे तो वो दूसरे के शौक में पहले एक को पानी देना छोड़ दे। कोई माली एक फूल लगे तो अगला फूल लगते पहला तोड़ ले, तो फूलों की क्यारी तो नहीं बनेगी ना। फूलों की क्यारियां कब बनती है? जब पिछले फूलों की भी हिफाजत करें और अगलों को भी उगाएं। हमारी जिंदगी में भी अमल साले के पौधे कब लगेंगे? जब पिछली अगली सारी नेकियों को जमा कर लें। और याद रखिए कि इसके लिए तीन चीजें जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास भी बहुत अमल साले हों, कर क्यों नहीं पाते? पहली चीज, सलाहियत। आर यू एबल टू डू दिस? बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह एबल होते हैं, लेकिन दूसरी चीज फिर मिसिंग है, और वो क्या? शौक। शौक पैदा करना है, डिजायर, क्रेव होना, ख्वाहिश पैदा करना कि मैंने ये काम करना है। और तीसरी चीज है चुस्ती। बहुत सारे लोग अमल साले सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि सलाहियत भी होती है, शौक नहीं होता, और कुछ को शौक भी होता है तो चुस्त नहीं है। बैठे देखते रहते हैं ये काम करना है करना है, बड़ा शौक है बड़ा शौक है, कर नहीं पाते, सुस्ती है। शौक पैदा करें, सुस्ती निकाल दें। अल्लाह टूटी फूटी सलाहियतों के बावजूद आपसे कुछ काम ले लेगा। ये अल्लाह की सुन्नत है, वो लोगों से काम लेता है। हम अपनी जिंदगियों को देखें, और खास तौर पर जब हम मुहद्दिसीन और आइमाए कराम की जिंदगियों को देखते हैं तो सर शर्म से झुक जाता है। हम क्या हैं और वो क्या हैं? हम क्या खाते हैं और वो क्या खाते थे? हमारे क्या काम है और उनके क्या थे? नेमतों की कसरत है लेकिन अमल साले हमें दिखते ही नहीं है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। फरमाए सुम्मख्तदा, फिर हिदायत मिलेगी। सवाल पैदा होता है कि यहाँ हिदायत से क्या मानी है? तो हिदायत बमानी इस्तकामत, टू बी फॉर्म इन द पाथ ऑफ अल्लाह सुबहान तआला। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हिदायत क्या है? कि उसने ये जान लिया कि ये सब कुछ मुझे अल्लाह ने दिया है। इमाम कतादा कहते हैं हिदायत से मुराद है कि मरते दम तक फिर वो इसी पर कायम रहा। زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اقتداء سے معنی ہے مزید علم حاصل کر کے استقامت کے لیے کوشش کرتا رہے، اور امام دحاق کہتے ہیں کہ ہدایت پر قائم رہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جنت کا. مجھے تو لگتا ہے ہر راستہ علم سے گزرتا ہے، بے علمی لاشعوری انسان کو منافق بنا دیتی ہے، اور خوش بہت رہتا ہے بندہ، مزے ہی مزے ہیں، موجے ہی موجے. کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجے ہی موجے. یہ موجے اس سے نکلیں گی جب سامنے جہنم کھڑی ہوگی اور ہم اس کے لیے پریشان کھڑے ہوں گے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کتنا میرا تزکیہ ہوا، کتنا مجھے اس وقت ملا، اور کیا ہوگا. آپ پتہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے نا، تو شراب پینے کے وقت ایمان اس کے جسم سے نکل کر باہر کھڑا ہو جاتا ہے. جب کوئی زنا کرتا ہے نا، تو اس وقت ایمان نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ جائیں تو آپ کو ایک دم بو آئے، تو آپ فوراً وہاں سے نکل کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نہیں اندر جاتی، وہاں بڑی بو ہے. اس طرح ایمان گندے جسم میں نہیں رہتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے بہت دور چلا جاتا ہے، ایک میل دور چلا جاتا ہے. ہمیں بو نہیں آتی، ہمیں بے نمازیوں سے بو نہیں آتی، ہمیں لوگوں کے حرام کھانوں سے بدبو نہیں آتی. ہم چسکے کے طور پہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہوگا کل دیکھیں گے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا تزکیہ فرما دے.
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى